بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. اب اس سورت کا اختتام ہے، اور سورت کے نام کے لحاظ سے اس کا اختتام بھی بڑا عجیب ہے کہ چونکہ سورت کا نام سورۃ النور ہے اور اس کے احکام ایسے تھے جس پر عمل کرنا انسان کے لیے دنیوی لحاظ سے بھی ایک عافیت، امن، سکون کا ذریعہ ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی امن اور نورانیت کا ذریعہ ہے، پھر اس سورت کے جو اہم حصہ تھا نور والا اور نور سے متعلق جو تذکرہ تھا وہ تو ہم نے پڑھ ہی لیا تھا، اب اخیر میں اس کی تکمیل کی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم احکام پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم میں احکام بیان کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، احادیث میں ہمیں جو احکام اور آداب سکھائے گئے، ظاہر ہے وہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیان فرمائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سنے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم تک پہنچا. یہ سب باتیں ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن ان سب کے پڑھنے اور سیکھنا، یہ جو علم ہے یہ ایک نور ہے. ان العلم نور من الہی. یہ جتنے بھی علوم ہیں، دینی علوم ہیں، قرآن و حدیث کے علوم ہیں، یہ سب ایک قسم کا نور ہے، لیکن اس کی نورانیت، اس کا اصل نفع، اس کا فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب اس کے مطابق اپنی زندگی ہم ڈھال لیں. ان آیات میں اس کا ذکر ہے کہ یہ باتیں ہم نے سمجھ لی، جان لی، ہم نے مان لیا، لیکن عمل بھی کیا یا نہیں کیا. تو اب یہاں پر اخیر میں گویا اللہ تعالیٰ کی اور اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور بات ماننے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی تاکید بیان کی گئی، اور ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ادب اور تعظیم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. اس لحاظ سے اب آیاتوں کو ہم سمجھتے ہیں. انما المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤمنین تو وہی ہیں. انما جب آتا ہے اس کا مطلب ہے صرف، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کام نہ کرے وہ مؤمن ہونے کا اور مؤمن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. انما المؤمنون، مؤمنین تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے. نمبر ایک، ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر، گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر پوری طرح یقین کر لیں. اس صورت میں جو احکام آئے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں احکام دیے گئے وہ بھی، پوری طرح دل سے ان کو مان لینا. ایمان کے معنی دل سے مان لینا. اب ظاہر ہے کہ جس نے ایمان قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، مؤمن ہے، لیکن اگر آگے والی جو باتیں آ رہی ہیں ان کی خلاف ورزی کرے گا تب بھی اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ اعلیٰ درجے کا کامل مؤمن نہیں کہلائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤمنین تو وہی ہیں، یعنی ایماندار کہلانے کے حقدار، مؤمن کہلانے کے حقدار، یا ہم دوسرے الفاظ میں، آسان لفظوں میں اگر اس کو کہہ لیں، کامل مؤمن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں کسی جمع ہونے کے کام میں، ایسا کام جس کے لیے جمع ہونے کی ضرورت پیش آتی ہو. امر جامع کے معنی وہ کام جس کے لیے ضرورت پیش آئی ہے جمع ہونے کی. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں نماز ہوتی تھی، وہاں پر صحابہ جمع ہو جاتے تھے، اور اس کے علاوہ محلے کی مساجد ہوتی تھی، وہاں نمازیں ہوتی تھیں، وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے. سب کا ایک جگہ جمع ہونا کوئی لازم نہیں تھا. جمعہ کی نماز مدینہ منورہ میں ایک ہوتی تھی، امر جامع وہ جمع ہونے کا وقت ہے. اسی طرح عید کی نماز ایک ہوتی تھی، امر جامع وہ جمع ہونے کا وقت ہے. کبھی اعلان ہو گیا کہ دیکھو عام ضرورت ہے، سب مسلمان آ جاؤ، اب وہ امر جامع جمع ہونے کا کام ہے. ان آیات کے نزول میں جیسے مفسرین نے فرمایا ہے کہ خندق جب کھودی جا رہی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، ایک مفصل واقعہ ہے، غزوہ خندق کا واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، مفصل واقعہ ہے. تو جس وقت خندق کھودی جا رہی تھی، تاریخ غزوات کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے، اگرچہ بات وہ کسی اور رخ پہ چلے جائے گی اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. بہرحال یہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں فارس میں، چونکہ وہ تو بیچارے فارس سے آئے تھے، بڑی عمر پائی تھی، بعضوں نے فرمایا کہ 250 سال کی ان کی عمر تھی، بعضوں نے فرمایا کہ 300 سال کی عمر تھی، واللہ عالم کتنی عمر پائی تھی، کتنے آقاؤں کے پاس سے گزر کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. زبردستی ان کو غلام بنا لیا گیا تھا، ظلم، یعنی ان کو زبردستی پکڑ لیا کہ ہمارا غلام بیچ دیا، بیچارے غلامی کی زندگی گزارتے رہے. جن کا واقعہ جو رمضان میں شامل تھے اور اکثر شاید ہوں گے کہ ہم نے شمائل ترمذی میں کچھ ان کے واقعے کی وضاحت پڑھی تھی اور روایت بھی آئی تھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ایسا موقع ہے، ہر طرف سے لوگ جمع ہیں، احزاب مختلف جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ یہ دیا کہ ہم خندق کھود لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا، اور رائے قبول فرمائی، تقسیم کر دیا کہ اتنے لوگ اس حصے میں کھدائی کریں گے، اتنے لوگ یہاں پر کھدائی کریں گے. مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کا ایک طرف تو پتھریلی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، بڑی بڑی چٹانیں، نوکیلے پتھر ہیں، وہاں سے تو گھوڑے وغیرہ کو دوڑا کر کوئی آ نہیں سکتا تھا. جو علاقہ جہاں سے آ سکتے تھے اس علاقے میں کھدائی کی گئی تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے مدینہ منورہ کے اطراف میں گولائی میں خندق کھودی گئی تھی، نہیں، پوری گولائی میں نہیں، دوسری طرف تو پتھریلی علاقہ، وہاں ضرورت ہی نہیں، وہاں پر کوئی آتا تو آہستہ آہستہ آتا، اور آہستہ آہستہ آتا تو مدینہ منورہ سے ان پر حملہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. دوڑاتے ہوئے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے حملہ کے طور پر وہ ایک طرف سے آ سکتے تھے، وہاں خندق کھودی گئی. جب خندق کھودی گئی تو جب کھودی جا رہی تھی اس وقت کے بھی بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، انشاءاللہ اگر ہم سورہ احزاب پڑھیں گے تو اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی، وہاں پر انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے گی. یہاں پر تو ہم بس اتنا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ اس موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو مؤمنین وہ تو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور جو منافقین تھے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے، کئی موقع ملا اچھا نکل گئے، کئی موقع ملا اچھا اپنی جان بچا کر چلے گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اور منافقین میں یہ فرق واضح فرمایا کہ دیکھو یہ فرق ہے ان لوگوں میں، کہ مؤمنین وہ لوگ ہیں جو نمبر ایک ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر، نمبر دو اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، اور اگر کسی جمع ہونے کے کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں شامل ہوں تو لم يذهبوا، وہ چلے نہیں جاتے اٹھ کر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہ کر لیں. جانے کی ضرورت پیش آ بھی گئی تو ضرورت کے باوجود بلا اجازت نہیں جاتے، اجازت مانگ کر جاتے ہیں. لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ان الذين يستأذنونك، تب گویا کہ مفہوم واضح ہو گیا، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حکم کی بات نہیں تھی بلکہ امر جامع کی بات تھی۔ تو ہر زمانے میں جب بھی کوئی جمع ہونے کا موقع ہو، جہاں ضرورت ہے جمع ہونے کی، مسلمانوں کو مل کر ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، امر جامع، تو اس وقت سب کو جمع ہونا لازم ہے۔ اس وقت جان چھڑانا اور بچانا اور نہیں آرام کے لیے گھر بیٹھ کر بیٹھ جانا، یہ پھر اس آیت کے خلاف ہوگا۔ جمع ہونے کا کام ہو تو اس کے لیے جمع ہو جاؤ، مل کر کام کرو۔ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، تو وہ چلے نہیں جاتے۔ اب اس کو ہر ایک اپنے اپنے معنی پر نہ لے، ہر ایک اپنے اپنے مفہوم میں اس کو نہ لے لے کہ میں اپنے یہاں کوئی پروگرام کروں، جلسہ کروں تو سب کو آنا ضروری ہے، کوئی اپنے یہاں جلسہ کرے تو اس کے یہاں جانا ضروری، میں مثال دے رہا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ جمع ہونے کا، یہ تو ایک دینی کام ہے، جس کو فائدہ اٹھانا ہے، جس کو موقع ہے فائدہ اٹھانا ہے، آ جائے، نہیں آ سکا اس کی مجبوری ہوگی۔ کوئی ہمارا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ امر جامع ایسا ہے کہ اس کے لیے جمع ہونے کی ہمیں کوئی مسلمانوں کو مل کر ایک ضرورت ہے جس کو مل کر کرنا ضروری ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی اس کا یہ معنی نہ لے لے کہ ہم لوگ اپنے یہاں ایک پروگرام رکھ رہے ہیں تو سب کو آنا ضروری ہے، ہم دوسروں کے یہاں پروگرام ہے تو آنا ضروری ہے، ہمارے یہاں یہ فلانی دعوت ہے تو آنا ضروری ہے۔ نہیں نہیں یہ امر جامع نہیں ہے۔ امر جامع وہ ہے جس کو جہاں پر دینی کوئی تقاضا ہے اور ایسا تقاضا ہے کہ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر مل کر نہیں کریں گے تو وہ کام آسانی سے ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اب تبلیغی جماعت وہ حضرات کہیں گے کہ نہیں، امر جامع، سب کو جمع ہونے کی ضرورت ہے، دین کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، دین کا تقاضا ہے، لیکن اگر کوئی اگر نہیں جاتا، کوئی دوسرے دینی کام میں لگا ہوا یا اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں گیا، تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ان کے کام میں کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، وہ کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ مدرسے والے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی اگر دوسرے لوگ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے۔ اتنا ہے کہ مزید لوگ آتے تو ان کو فائدہ ہوتا، آنے والوں کو۔ نہیں آتے، ظاہر ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی دینی لحاظ سے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، دوسری بھی جگہیں سیکھنے کی، تبلیغی جماعت بھی سیکھنے کی جگہ ہے، مدرسے بھی سیکھنے کی جگہ ہے، دوسری بھی جگہیں ہیں سیکھنے کی، انسان اپنے اپنے طور سے جو بھی انتظام کر لے۔ تو یہ امر جامع نہیں ہے، کوئی اس کو اپنے مطلب کے لیے اس آیت کو نہ لے لے۔ علی امر جامع، کسی جمع ہونے کے کام پہ جہاں پر دینی تقاضا یہ ہے کہ اب سب جمع ہو کر یہ کام کرے، ورنہ یہ کام پوری طرح آسانی سے ہو نہیں سکے گا، کام میں تکمیل کرنا مشکل ہے، کام مکمل طور پر ادا کرنا مشکل ہے جب تک لوگ جمع نہ ہو۔ خندق کھودنی ہے تو مل کر کرنا پڑے گا، ہر ایک حصہ لے، کچھ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے تو دوسرے لوگوں کا کام بڑھ جائے گا۔ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، ان الذین یستأذنونک، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پھر جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام کے لیے۔ اب دیکھو جو ایمان والے ہیں اجازت وہی مانگتے ہیں، بغیر اجازت کے جانے والے ایمان والے نہیں، منافق ہیں۔ اب اگر اجازت کوئی طلب کرتا ہے، کوئی مؤمن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ مؤمن ہے، اجازت طلب کرتے ہیں اپنے کسی کام اور ضرورت کے لیے۔ ایک صحابی کا عجیب واقعہ ہے اور شمائل ترمذی میں ہم نے پڑھا تھا، اس واقعے سے مناسبت رکھتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں، پتہ نہیں شمائل میں پڑھا تھا، میرا خیال ہے کہ شمائل میں نہیں تھا، وہ ابو داؤد شریف کے اخیر عقیقے اسباق تھے جو اس میں ابو داؤد شریف کا ختم کیا تھا، اس میں آیا تھا۔ تو خیر ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور بھی کتب صحاح میں روایت ملتی ہے جہاں سانپ وغیرہ کا، ان کے مارنے وغیرہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، خندق کا واقعہ پیش آ گیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں ذرا گھر ہو آتا ہوں۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی تو دیکھ بھال کے لحاظ سے بھی آنے جانے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، تو اجازت طلب کر کے وہ کچھ دیر کے لیے جاتے تھے، آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مؤمنین میں سے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ہوا وہ گئے، فرمایا کہ دیکھو اپنے ساتھ ہتھیار رکھ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اپنے ساتھ ہتھیار رکھ لینا. انہوں نے اپنے ساتھ ہتھیار رکھ لیا, نیزہ رکھ لیا. گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بیوی, ان کی بیوی جو دلہن تھی ابھی کچھ وقت پہلے نئی نئی شادی ہوئی تھی, ان کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہیں. یہ ان کو غیرت آئی کہ بیوی میری اجازت کے بغیر میرا نہ ہوتے ہوئے اس طرح باہر کیوں کھڑی ہے, کس کے انتظار میں کھڑی ہے. بیوی نے دور سے دیکھ کے ہی سمجھ لیا کہ اچھا یہ کچھ ناراض معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا دیکھو دیکھو جلدی نہ کرو, فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو, پہلے دیکھو گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ گھر میں گئے, دیکھا کہ ایک بڑا سانپ ہے, ایک بڑا سا اژدہا. تو یہ گئے, انہوں نے اس کو نیزہ مارا, نیزہ مار کے اس کو اس طرح مارا کہ نیزہ اس کے اندر گیا اور زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ اس نیزے کو, تاکہ وہ ہل نہ سکے. وہ تو مر گیا, وہ سانپ جو تھا بڑا سا وہ تو مر گیا, لیکن اس کے مرتے ہی فوراً اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی شہید ہو گئے, یہ بھی مر گئے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب کیا ہوا, صورتحال یقیناً تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کا زہر لگا ہوگا, لیکن بظاہر ایسا ہے کہ انہوں نے تو پہلے مار دیا. اب روایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال وہ کوئی جن تھا. شروع شروع میں مدینہ منورہ میں جنات بہت تھے اور اس کے متعلق روایات میں ذکر ملتا ہے. تو انہوں نے جب اس کو مار دیا تو وہ جن تھا, کسی جن نے انتقام میں ان کو مارا ہوگا, واللہ عالم. جو بھی صورتحال تھی اتنا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مارا اور فوراً ہی اس سے مقابلے میں ان کی بھی موت واقع ہو گئی. یہ تو خیر ایک واقعہ تھا جو اس زمانے میں پیش آیا تھا. کئی واقعات, عجیب عجیب واقعات پیش آئے تھے. بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے معجزات کا ظہور ہوا تھا اس واقعے کے خندق کے موقع پر, جو انشاءاللہ اس کی تفصیلات تو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں. تو اب یہاں پر فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے اجازت طلب کرتے بھی ہیں کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیجئے جس کو چاہیں, اجازت دینا ضروری نہیں ہے. فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ, آپ اجازت دے دیں ان میں سے جسے اجازت دینا چاہیں, منع کرنا چاہیں منع کر دیں, اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیں. یعنی کہ اجازت لینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دینی ہی پڑے گی, لیکن اجازت دینے کے ساتھ ساتھ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, عجیب سبق اللہ تعالیٰ نے دیا, واستغفر لهم اللہ, اور جب اجازت ان کو دیں تو ساتھ ساتھ میں ان کے لیے استغفار بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس میں واستغفر لهم اللہ کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام تنبیہ فرما دی. اللہ تعالیٰ اس لفظ کے ذریعے سے ایک عام ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں, سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ تھے جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ مؤمنین ہیں, اور اجازت طلب کر کے جا رہے ہیں, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اگر اجازت نہ ہو, گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بھی نہ دیتے. اجازت دے دی, اجازت لے کر جا رہے ہیں, ان کے ایمان کی شہادت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور ضرورت کے لیے جانا ایک اعلیٰ مقام سے ادنا مقام کی طرف جانا ہے, اس لیے آپ ان کے لیے استغفار کر لیں کہ کسی کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے, آپ ان کے لیے استغفار کر لیں. صحابہ کو تنبیہ ہے کہ دیکھو یہ ایسا کام ہے کہ اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے. تم اعلیٰ کام چھوڑ کر ادنا کام میں جا رہے ہو, اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے, اس لیے بلا ضرورت نہ جانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے دی کہ اجازت اگر دے دیں تو آپ بھی ان کے لیے استغفار کر لیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں کوئی تکلیف محسوس ہو اور آپ کی تکلیف سے ان کے آخرت کا نقصان ہو جائے, بلکہ آپ بھی ان کے لیے استغفار کر لیں کہ ان کا مواخذہ نہ ہو. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھو دینی کام کا کوئی وقت ہوتا ہے, ہم دینی کام کو چھوڑ کر دنیاوی کام میں جب لگ جاتے ہیں تو یہ اعلیٰ کام کو چھوڑ کر ادنا کام کی طرف جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے. کہ اب مثلا کوئی موقع آیا کہ اچھا ہمارے لیے ایک بہترین فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے, ہم سوچتے ہیں نہیں ہمیں تو ابھی سونا ہے, ہمیں تو ابھی فلانا کام کرنا ہے. کوئی بھی دنیاوی کسی کام کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور اس کو مقدم رکھتے ہیں اور دینی کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سبق دیا تاکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. یعنی کہ گناہ ہے، گناہ ہونا ضروری نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پر مؤاخذہ ہو جائے. اتنا تو کم از کم ہے کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے لیے جا رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا واستغفر لهم اللہ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اور اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانے والا ہی یہ پسند کرتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. یہ بات ہو گئی اور ایک ادب سکھا دیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم فرما رہے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو، جب رسول کی اطاعت کا حکم دیا، ان کی مجلس چھوڑ کر کسی اور کام کے لیے، چاہے گھر والوں کی ضرورت ہے، ایک اہم ضرورت ہے اس کے لیے جانا ہے، تب بھی یہ سوچو کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم نے جس کو ضرورت سمجھا ہو وہ ضرورت نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑنا پڑے. استغفار کر لو. کبھی کسی کام کی وجہ سے انسان جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی کسی کام کی وجہ سے انسان دینی کوئی کام کی ترتیب بنائی ہوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے، معمولات مقرر کیے تھے اور دنیاوی کسی کام کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے انسان ان معمولات کو چھوڑ دیتا ہے. استغفار کر لیں. یہ ایک سبق ہمیں مل گیا. اب سبق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دیکھو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. رسول، دعاء الرسول کے دو ترجمے ہیں جو عربی سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں. ان کے لحاظ سے مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ دعاء مضاف ہے، الرسول مضاف الیہ، لیکن مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، یعنی رسول بلا رہے ہیں یا رسول کو پکارا جا رہا ہے. اس لحاظ سے دو مفہوم ہو گئے اور دونوں ادب ہیں. ہم ایک مفہوم پہلے لیتے ہیں پھر دوسرا مفہوم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول جب تمہیں بلائیں، رسول فاعل ہیں، رسول بلا رہے ہیں، رسول جب تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں، دعاء الرسول اضافت الی الفاعل، بلانے والے رسول ہیں، جب رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھو جیسے تم میں سے بعض کو بلاتے ہیں. ایک دوسرے کو جب ہم بلاتے ہیں، اچھا ذرا میرا کام ہے آ جاؤ، فلاں کہتا ہے اچھا میرا کام ہے ذرا آ جاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو جب بلاتے ہیں وہ معاملہ الگ ہوتا ہے، رسول جب کسی کو بلاتے ہیں معاملہ الگ ہوتا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اللہ کے رسول کے بلانے کو اتنا معمولی اور ہلکا نہ سمجھو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے. ایک بات ہو گئی، مفہوم واضح ہے. اللہ کے رسول نے جب کسی کام کا حکم دیا تو اس کی اہمیت زیادہ ہے. یعنی کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہم تو روزانہ ساتھی ہوتے ہیں، اب ایک دن ان کے بلایا ہے تو کوئی بات نہیں، آج نکل چلے جائیں گے. نہیں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو، اس طرح نہ سمجھو جیسے تم میں سے بعض کو بلاتے ہیں. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، دعاء الرسول، رسول اضافت الی المفعول، اس کو ہم کہہ لیں، یعنی گویا کہ رسول کو پکارا جا رہا ہے. جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کوئی بات کہنا چاہو، ان کو مخاطب بنانا چاہو، تو ان الفاظ سے خطاب نہ کیا کرو جیسے تم میں بعض کو خطاب کیا کرتے ہیں. وہ کیا؟ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے اگر بات کریں تو نام لے کر، جیسے بعض لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہہ دیتے تھے یا محمد، خلاف ادب. اسی طرح بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار لیا کرتے تھے یا ابو القاسم. غیر مسلم اکثر کیا کرتے تھے، اعراب و دیہات کے لوگ بیچارے جو ناواقف تھے وہ بھی کبھی اس طرح کر لیتے تھے. دیہاتیوں کے واقعات تو بہت ملتے ہیں، یا محمد اخرج الینا، واقعہ سورہ حجرات میں آتا ہے اس کا. اہل کتاب کے واقعات بھی آتے ہیں، کبھی وہ احتراماً ابو القاسم کو نیت کے ساتھ پکار لیا کرتے تھے، کبھی یا محمد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادب سکھاتے ہیں کہ دیکھو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں ادب نہیں سکھائیں گے کہ میرا ادب کرو میرا احترام کرو، لیکن میں ادب سکھاتا ہوں کہ میرے پیغمبر کا تم ادب کرو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، جب رسول کو تم پکارو تو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو تم آپس میں ساتھیوں کو پکارتے ہو نام لے کر، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ ادب کے ساتھ خطاب کرو. خود اللہ تعالی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں فرماتے، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، کتنے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہے ہیں کہ میں ان کو یا محمد نہیں کہہ رہا اور تم آ کر یا محمد کہہ دیتے ہو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہاں پر بس اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو باتیں بیان فرمائیں ہمارے سامنے، تو بس اپنے آپ کو مختصراً یاد دہانی کرا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کا کہاں تذکرہ کر سکتے ہیں یا اس مقام کو ہم کیا پہچان سکتے ہیں، الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے، دل سے پہچان نہیں سکتے. بس اتنا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام، جس کو کسی شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کا مقام تو اللہ تعالیٰ کا ہے. ظاہر ہے خالق اور مخلوق میں فرق ہے، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن مخلوقات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کو مل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس سے زیادہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ظاہری شکل و صورت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت کو جب بیان کرنے کا وقت آتا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے، ما رأیت شیئاً احسن منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے خوبصورت بہتر میں نے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. واحسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء. تو جب ظاہری شکل و صورت کو نہیں بیان کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات کو کون کہاں سمجھ سکتا ہے، قریب بھی نہیں جا سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو کچھ اعزاز اس امت کو عطا فرمایا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خصوصیات عطا فرمائی ہیں اور ہمیں امتی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور متبع بنایا، تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کا شکرانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ہم خیال رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک اہم حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، دل سے ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، سچائی کو، ایک ایک بات کو، عقیدت، محبت. محبت یہ بھی ایک ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. اور محبت یعنی، ویسے تو انسان جب جتنی کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو پڑھے گا اور جتنا احادیث ان چیزوں کو پڑھتا رہے گا محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا، کم از کم عملی طور پر اتنا تو کر سکتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پسند ہے، کسی اور کو دوسری بات پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ بات ہے اس کو دوسری چیز پر مقدم رکھ لے. یہ محبت کی ایک علامت ہے. باقی درود شریف کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو، سنتوں پر عمل ہو، یہ محبت کی علامت ہے، محبت کا تقاضا ہے. تو پہلی بات عقیدت ہے. دوسری بات، بہت مختصر لفظوں میں بتا رہا ہوں تاکہ بس یاد دہانی ہو جائے، دوسری بات محبت ہے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اطاعت ان کاموں میں ہوتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا ہو. اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اطاعت جہاں کوئی حکم دیا ہو، تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات اتباع. اتباع کے معنی حکم تو نہیں دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر عمل فرمایا، اس طریقے سے عمل فرمایا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا وہ عمل ہم کریں، یہ اتباع ہے، کسی کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں نہیں آتا اتبع اللہ، اللہ تعالیٰ کی اتباع وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، حکم کی بات ماں حکم کے موافق عمل کریں تو اطاعت ہے، لیکن کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا اتباع ہے. وہ ظاہر ہے کہ ایک مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک اہم حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، تعظیم و تکریم، آداب. خیر حقوق تو یہ بنیادی پانچ حقوق کے ساتھ پھر مزید اضافہ کرے تو کئی حقوق آ جاتے ہیں، لیکن ان پانچ میں سب خلاصہ آ گیا. بعضوں نے تین میں خلاصہ کر لیا، بعضوں نے پانچ میں کیا، لیکن اس میں سب کچھ آ گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ رسول تمہارے نزدیک، تمہارے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغمبر عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، یہ قابل تعظیم قابل احترام ہے، ان کو نام لے کر نہ پکارو. جب وہ تمہیں بلائیں کسی کام کے لیے تو ان کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے ساتھی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امری. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو منافقین کا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو یتسللون منکم لواذا، جیسے مجمع بیٹھا ہو یا مجمع کام میں لگا ہو، وہ خندق کھود رہے تھے، دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو نہیں پڑ رہی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چپکے سے ادھر 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 ہو کر چپکے سے نکل کر نکل گئے، گھر چلے گئے. جیسے بیان میں بیٹھے تھے، مولانا صاحب کی نظر سب پہ ہے، کوئی اٹھ کے جائے تو مناسب نہیں لگتا، دیکھا کہ ذرا اس طرف نظر کی ہے، چپکے سے دوسری طرف سے کھسک کر نکل گئے. یہ ہے یتسللون منکم لواذا، لفظی ترجمہ مفہوم بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جمع ہونے کا موقع تھا، وہاں ضرورت تھی، سب جمع ہوئے، منافقین کو بھی جمع ہونا پڑا. کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم تو نہیں آتے، اس لیے کہ اپنے آپ کو ظاہراً تو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے، تو منافقین کو بھی جمع ہونا پڑا. جب جمع ہو گئے، اب دیکھتے ہیں اچھا یہ تو بڑا محنت کا کام ہے، خندق کون کھودے گا، یہ جنگ میں کون حصہ لے گا، ہم تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے، چپکے سے نکل گئے. یتسللون منکم لواذا، چپکے سے کھسک کر نکل جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا، منافقین کو بھی مؤمنین کو بھی، دیکھو فلیحذر الذین یخالفون عن امری، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرتے رہنا چاہیے. ہمارے لیے تنبیہ ہے، اس وقت جن کے تنبیہ تھی وہ تو تھی، ہمارے لیے تنبیہ ہے اس وقت. وہ کیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل نہیں کرتے، آپ کی اتباع آپ کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو ڈرتے رہنا چاہیے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنتن او یصیبہم عذاب علیم. دو باتیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے، میں لفظی مفہوم بتا رہا ہوں، یا فتنہ پہنچ جائے یا عذاب علیم پہنچ جائے. فتنہ کیا ہے، عذاب علیم کیا ہے؟ مفسرین نے اس میں مختلف وضاحتیں کی ہیں. آسان سی بات یہ ہے کہ فتنہ سے مراد دنیا کی تکلیف، عذاب علیم سے مراد آخرت کی تکلیف. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے دنیا میں تم مسلمانوں اور اے لوگوں، اے انسانیت، تم لوگوں پر دنیا میں کوئی آفت آ جائے. ان تصیبہم فتنتن، پتہ چلا کہ اچھا دنیا میں آفت اور بلائیں کیوں آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. ان تصیبہم فتنتن، جو دین سے دور ہیں وہ تو دین سے دور ہیں، جو دین سے قریب ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اچھا میں حق پر اور دوسرا باطل پر. ہر دینی جماعت اگر اپنے آپ کے بارے میں یہ کہنے لگے ہم صحیح اور باقی غلط، یہ خود ان کے غلط ہونے کی علامت ہے. دین کا کام مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے چلایا، صحابہ کے دور سے اسی طرح رہا ہے، صحابہ کے دور سے اسی طرح رہا ہے کہ کوئی ایک کام میں لگا، کوئی دوسرے کام میں لگا، کوئی تیسرے کام میں لگا، کوئی چوتھے، مختلف طرح کے کام ہوا کرتے تھے اور کوئی دوسرے کو غلط نہیں کہتا تھا، یہ صحابہ کی شان تھی. اور ہم نے ان طریقوں کو چھوڑا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اہل حق کی علامت کیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ہم نے ان طریقوں کو چھوڑا. غیر جو بیچارے دین سے دور ہیں وہ تو دور ہیں ہی، ان سے بھی گلہ ہے. جو دیندار کہلاتے ہیں ان سے بھی گلہ ہے کہ اچھا اب ہم اسی کو حق سمجھنے لگے جو ہمارے طریقے کے مطابق ہوگا تو اچھا وہی نجات پائے گا، وہی حق ہے. جو نہیں آتا ہمارے ساتھ، ہمارے طریقے میں شامل نہیں ہوتا تو وہ غلط. یہ جو ہمارا تنگ نظری جو ہے یہ بھی ایک بڑی آفت ہے. بہرحال اس کی وجہ سے آپس میں توڑ ہوتا ہے، آپس میں نااتفاقیاں ہوتی ہیں، اور خیر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی دنیا میں اس پر پکڑ آتی ہے، ان تصیبہم فتنتن، اور کبھی اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں عذاب علیم. دنیا کی سزا یا آخرت کی سزا، یہ شریعت کے احکام کو چھوڑنا اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے. اب جس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کسی چیز کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کام کا ایک ہی سبب ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ کبھی لوگ شریعت پر عمل کر رہے ہوں تب بھی کوئی تکلیف آ جائے. تو تکلیف کا آنا یہ نہیں ہے کہ تکلیف اگر آئی ہے تو شریعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑنے ہی کی وجہ سے، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ، تو جو لوگ اللہ کے رسول کے امر حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یحذر، ان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کو دنیا میں کوئی تکلیف اور آفت نہ پہنچ جائے یا آخرت میں انہیں کوئی دردناک عذاب اور سخت سزا نہ مل جائے. یہ مختلف احکام ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو، سورت کا اختتام ہے، آخری بات میں بتا دوں کہ دیکھو میں جانتا ہوں، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں میری باتوں پر اعتماد کر لو. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو آسمانوں میں جو کچھ ہے، فرشتے ہوں، مخلوقات ہوں، ستارے ہوں، سورج ہو، چاند ہو، الا ان للہ، سب اللہ کے قبضے، اللہ کی ملکیت، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. للہ یعنی پیدا بھی اللہ نے کیا، پوری قدرت بھی ان پر اللہ کو حاصل ہے، اور پورے پورے سب اللہ کے تصرف اور ماتحتی میں ہیں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو کچھ مخلوق ہے، جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں، سب اللہ کے قبضہ قدرت اور اللہ کے ماتحتی میں ہیں. والارض، زمین میں جتنی مخلوق ہے، پتھر ہوں، درخت ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، للہ، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. تو کہاں جا سکتے ہیں انسان، اللہ کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بات مان لو، تمہارے لیے اسی میں عافیت ہے، ہر طرف میری ہی حکومت، میرا ہی قبضہ، میرا ہی تسلط ہے. یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ کوئی بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تصرف کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، ہے سب کچھ اللہ کے اختیار سے. الا ان للہ، جب انسانوں کے اعمال جب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، اور لوگ علی العموم غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ حکام بھی ایسے مسلط کر دیتا ہے، ایسے حکام مسلط کر دیتا ہے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے. ان تصیبہم فتنتن کے مفہوم میں بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو فتنہ، یعنی ظالم بادشاہ تم پر مقرر کر دیے جائیں گے. ہم کہتے ہیں حاکم ایسے، عوام اگر اچھے بن جائیں تو حاکم بھی اللہ تعالیٰ اچھے دے دیں گے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ تمام جو آسمان میں ہیں، وہ تمام جو زمین میں ہیں. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ جانتا ہے، قد تاکید اور تحقیق کے لیے آتا ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جس حالت پر تم ہو. انسان جس حالت میں ہے جانتا ہے، کیا عمل کیا، ایمان ہے، کتنا ایمان ہے، یعنی ایمان مضبوط ہے، نہیں ہے، نفاق ہے، اعمال کیے نہیں کیے. لوگوں کو جو نظر آتا ہے وہ تو لوگوں کو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص اور دھیان کو سب کو جانتا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح قائم فرمایا کہ صفت ستار کا معاملہ فرمایا ہے، پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے، نیکیوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے. صبح اٹھ کر لوگ دیکھتے ہیں، اچھا ہے مولانا صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، کیا پتا کہ یہ رات بھر سوتے رہے تھے. لوگ دیکھتے ہیں فلانا شخص ہے، اچھا ہے بیچارہ سیدھا سا آدمی ہے، لیکن وہ تو رات بھر عبادت کرتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے عبادتوں پر پردہ ڈال دیا ہے. ہم کسی کی کوئی ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بیان سن لیا، کسی کی تفسیر سن لی، کسی کا درس حدیث سن لیا، کسی کی کوئی نصیحت سن لی، دعا سن لی، سمجھتے ہیں اچھا یہ بہت نیک شخص ہے، کیا پتا کہ یہ تو کچھ عبادتیں کرتا ہی نہیں، صرف بول دیتا ہے، زبان استعمال کر لیتا ہے، عبادتوں میں تو بالکل پیچھے ہے. اور وہ لوگ جنہیں کوئی نہیں جانتا عبادتوں میں بہت آگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے دنیا میں. یوم یکشف عن ساق، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ظاہر فرما دیں گے، اور قیامت کا دن ہے جب سب سے پردہ ہٹے گا، پتہ چلے گا اچھا کون کیا لے کر آیا ہے. تو نیکیوں پر بھی پردہ ہے، گناہوں پر بھی پردہ ہے. ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے تم بھی پردہ رکھو، کسی کا عیب نظر آئے چھپا دو، لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کرو، اللہ تمہارے عیوب کو چھپا دے گا. اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ وہ ہم سے نیک ہوں گے، ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہوں گے، ہمارے اعمال کیا ہے، دوسرے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے. قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. قیامت کا دن جب آئے گا، جب سب قبروں سے نکال کر، اس لیے کہ سب کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک طویل مدت تک قبر میں رہنا ہے. اب قبر میں رہتے ہیں، ہماری روح اس وقت کہاں جاتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ارواح کی بھی مختلف جگہیں ہیں، کس کا کیسا مقام، اس کے لحاظ سے اس کی روح وہاں ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں تو ایک ایسا لگتا ہے کہ عالم بالا میں ایک خصوصی اجتماع چل رہا ہے، خاص خاص قریب کے لوگ ایک ایک کر کے وہاں جمع ہوتے جا رہے ہیں، دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، ارواح جمع ہو رہی وہاں پر. بہرحال یہ تو ابھی تو یہ جس کو برزخ کہا جاتا ہے، کہ یعنی یہ وہ ایک عالم ہے کہ انسان دنیا میں آیا، دنیا سے اس کی جب موت واقع ہوئی تو روح جسم سے نکال لی گئی ایک جگہ پر، وہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی جگہ پہنچایا ہے اس روح کو. لیکن یوم یرجعون الیہ، ایک وقت آئے گا کہ اسرافیل علیہ السلام جو سور لے کر بالکل تیار کھڑے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ جیسے جھکے ہوئے بالکل تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے، حکم آیا اور سور پھونک دیں گے، اور جب سور پھونکیں گے تو سب پر موت طاری ہو جائے گی، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. پھر اس کے 40 سال کے بعد، واللہ عالم وہ 40 سال کون سے 40 سال ہوں گے، لیکن اس کے طویل عرصے کے بعد پھر دوبارہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو پھر دوبارہ قبروں سے دوبارہ جسم بننے شروع ہو جائیں گے، ارواح دوبارہ ان کے جسموں میں ڈالی جائیں گی، سب میدان حشر کی طرف تیزی سے جا رہے ہوں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، تیزی سے نکل کر قبروں سے لوگ جا رہے ہوں گے میدان حشر کی جانب. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرجعون الیہ، اس دن کو یاد کرو، اور ایک دن آئے گا جب لوگ دنیا جب لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، دنیا میں تو پردہ تھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بتلا دے گا وہ تمام اعمال جو انہوں نے کیے. اچھے اعمال انسان کو خود بھی یاد آ جائیں گے، برے اعمال بھی یاد آ جائیں گے، گناہ بھی، نیکیاں بھی، سب یاد آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بتا دے گا. نام اعمال میں لکھا ہوا ہے، کسی چیز کا انکار ہی نہیں کر سکتے. یا اللہ بہت چھپ کر میں نے گناہ کیا تھا، وہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن فرشتے تو موجود تھے. ما الفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو بات انسان زبان سے نکلتا ہے فرشتہ تیار ہے، فوراً لکھ دیتا ہے. ويوم يرجعون الي فينبئهم بما عملوا، اللہ کے جانب جب لوگ لوٹائے جائیں گے تو ہر عمل، بما عملوا، ما کا لفظ جب آتا ہے قرآن میں عموم، ہر عمل ان کو بتا دیا جائے گا، یہ تم نے کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اب اللہ کی مرضی ہے، ظاہر ہے ہم تو اللہ تعالیٰ سے استغفار ہی کریں گے، معافی ہی مانگیں گے، اور کرنا بھی چاہیے، بار بار کرتے رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اعمال دکھا کر کہ تم نے یہ عمل کیا تھا، صرف دکھا کر چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس پر مؤاخذہ فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. گناہ تو ہم سے، یعنی جنہوں نے، جو بے گناہ ہوا کرتے تھے، انبیاء اور صحابہ، جو بڑے اولیاء اللہ بھی جن کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنے گناہوں سے اتنا ڈرا کرتے تھے، ہم لوگوں کے گناہوں کو وہ دیکھتے تو پتہ نہیں وہ ہمیں کیسے مسلمان بھی سمجھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے صحابہ اور تابعین کو جب نصیحت فرماتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس حال میں ہو. وہ بڑے عجیب طریقے سے وہ پریشان ہوتے تھے ان کو دیکھ کر، ہمیں دیکھتے تو پتہ نہیں کیا سوچتے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ کے جانب جب لوٹایا جائے گا سب کو تو اللہ تعالیٰ اعمال کی خبر دے دے گا، بتا دے گا تم نے یہ عمل کیے تھے. واللہ بكل شيء عليم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر تمہارا عمل، دل کا اخلاص، دھیان، کس عمل کی کتنی قیمت ہے، کون سا تم نے کس نیت سے کیا تھا. واللہ بكل شيء عليم، جب اللہ کو ہر بات کا علم ہے تو اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ بھی فرمائیں گے، اور صرف فیصلہ علم کے مطابق نہیں، لکھا ہوا ہوگا، فرشتے بھی پیش کر دیں گے، لوہے محفوظ میں بھی لکھا ہوگا، اور کرامن کاتبین جو فرشتے مقرر ہیں ان کے پاس بھی لکھا ہوا ہوگا، کسی بات کا انسان انکار نہ کر سکے گا. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس صورت میں اللہ تعالی نے جو سورہ نور کے اندر جو ہمیں حکم دیا، جو تعلیمات دیں، اللہ تعالی ان کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کی بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. استغفار کے ذریعے سے گناہوں کی ظلمت اللہ تعالی ہماری دور فرمائے، اور سورہ نور کے جو نورانیت ہے اللہ تعالی وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اصل کے ہم اس منزل کو سمجھ لیں، دنیا کی جو منزل ہے اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ دنیا صرف ایک گزرنے کی جگہ ہے، ہم ٹھہرنے کی جگہ اس کو نہ سمجھیں بلکہ گزرگاہ سمجھ کر اس کے ساتھ ہمیں جس طرح دنیا میں رہنا چاہیے اس طرح ہمیں اللہ تعالی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، پوری انسانیت کے ساتھ اللہ تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.